السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کے روز ایک غیر ملکی فوجی قافلے کو نشانہ بناتے ہوئے خود کش بم حملہ ہوا ہے, جس میں کم از کم 4 افغان شہری ہلاک اور 8 امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک وفاقی وزیر نے مطالبہ کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر اور محسن داوڑ کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کر دی جائے. وفاقی وزیر کی تقریر پر قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے 2 واقعات میں 5 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں. کرنسی مارکیٹ میں جمعے کے روز پاکستانی روپے کی قدر مضبوط ہوئی ہے, اور امریکی ڈالر کی قیمت انٹر بینک اور کھلی مارکیٹ دونوں میں مسلسل گر رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو دی جانے والی ٹیکس پر سفارتی چھوٹ کی مراعات واپس لے لی ہیں, جبکہ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمول کی کارروائی ہے اور اسے مراعات کی واپسی سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے. وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات کی شام کو اپنی کابینہ کے 57 اراکین کے ساتھ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. سرکردہ کشمیری مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر سمیت تمام باہمی مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی تازہ پیشکش کو قبول کر لیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 جون کو ملکہ برطانیہ کی دعوت پر برطانیہ میں ہوں گے, جہاں وہ ڈی ڈے کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اگلے ماہ جاپان میں عالمی لیڈروں کے سربراہ اجلاس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کریں گے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو جارحیت کے اقدامات سے روکا ہے, لیکن متنبہ کیا کہ مشرق وسطی کے اس ملک سے اب بھی خطرات لاحق ہیں. اور سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے, جبکہ تہران نے جمعے کے روز سعودی عرب پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے علاقے میں تقسیم کا بیج بو رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب تفصیلات. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کے روز ایک غیر ملکی فوجی قافلے کو نشانہ بناتے ہوئے خود کش بم حملہ ہوا, جس میں کم از کم 4 افغان شہری ہلاک اور 8 امریکی فوجی زخمی ہو گئے. امریکی فوج نے حملے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ فوج کے ارکان کو معمولی زخم آئے ہیں, لیکن انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ خود کش بمبار نے اپنی بارود سے بھری کار غیر ملکی فوجی قافلے کے نزدیک دھماکے سے اڑا دی. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ متعدد راہگیر حملے میں زخمی ہوئے ہیں. پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر نے مطالبہ کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر اور محسن داوڑ کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کر دی جائے. انہوں نے شمالی وزیرستان میں ہونے والی ہنگامہ رائی کا الزام دونوں ارکان اسمبلی پر لگایا, اور وزیر علی محمد خان کی تقریر پر قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے 2 واقعات میں 5 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس حکام کے مطابق ضلع بنو کے نواحی گاؤں میں زینب نبی خاتون نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر پسند کی شادی کی اور گھر سے فرار ہو گئی. معاملہ عدالت تک پہنچنے پر عدالت نے زینب کے شوہر کو جیل بھجوا دیا, تاہم زینب کو اس کے سسرالیوں کے سپرد کر دیا گیا. پولیس کے مطابق جمعرات کو زینب کے بھائی اور اس کے ساتھیوں نے اس کی رہائش گاہ پر فائرنگ کر کے زینب کو قتل کر دیا, جبکہ زینب کے سسرالیوں کی جوابی فائرنگ میں زینب کا بھائی اور اس کے 2 ساتھی ہلاک ہو گئے. واقعے میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. کرنسی مارکیٹ میں جمعے کے روز پاکستانی روپے کی قدر مضبوط ہوئی ہے اور امریکی ڈالر کی قیمت انٹر بینک اور کھلی مارکیٹ دونوں میں مسلسل گر رہی ہے۔ روپے کی قیمت انٹر بینک میں 35 پیسے بڑھی ہے اور یہ ڈالر کے مقابلے میں 148.15 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت کھلی منڈی میں 1 روپیہ بڑھ گئی ہے اور اس کی قدر 148.50 پیسے ہو گئی ہے۔ کرنسی کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر بیرونی ممالک سے آنے والے زر مبادلہ کے بہاؤ نے روپے کی قدر میں اضافہ کیا ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر رقوم سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں سے موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو دی جانے والی ٹیکس پر سفارتی چھوٹ کی مراعات واپس لے لی ہیں۔ یہ بات جمعے کے روز ایک میڈیا رپورٹ میں بتائی گئی۔ یہ فیصلہ 15 مئی سے مؤثر ہے اور اس سے متاثر ہونے والے عملے کے ارکان کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے دی نیوز انٹرنیشنل کو بتایا کہ پاکستان میں امریکی سفارتی مشن کی ٹیکس کی چھوٹ کے معاملات زیر التوا ہیں۔ تاہم محکمے کا کہنا تھا کہ دونوں فریق اس پر مذاکرات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور ٹیکس مراعات بحال ہو جائیں گی۔ اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ اور ریفنڈز کا معاملہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان معمول کا موضوع ہے، اس لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسے مراعات کی واپسی سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات کی شام کو اپنی کابینہ کے 57 اراکین کے ساتھ عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ پچھلی حکومت کے 37 وزراء کو اس بار کابینہ میں نہیں لیا گیا، جبکہ 24 نئے چہرے شامل کیے گئے ہیں۔ سرکردہ کشمیری مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر سمیت تمام باہمی مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی تازہ پیشکش کو قبول کر لے۔ میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں جمعۃ الوداع کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد اور خون خرابے کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ استثواء رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اتحاد، حریت کانفرنس بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ہر اس پہل کی حمایت کرے گا جس کا مقصد کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے اس کی عوام کے خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کرنا ہو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 جون کو ملکہ برطانیہ کی دعوت پر برطانیہ میں ہوں گے۔ وہ ڈی ڈے کی 75ویں سالگرہ کی وہاں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اس گہرے تعلق کا پھر سے یقین دہانی کرائے گا جو دونوں ملکوں کے درمیان قائم ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اگلے ماہ جاپان میں عالمی لیڈروں کے سربراہ اجلاس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کریں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعے کے روز کہا ہے کہ دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ عشروں سے جاری علاقائی تنازعات کو سلجھانے کے لیے مشترکہ اقتصادی اقدامات کریں گے۔ جنوبی کوریا کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت نے امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں کم جونگ ان کے خصوصی ایلچی سمیت وزارت خارجہ کے 5 اعلی افسران کو قتل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اخبار چو سن الو نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام افسران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رواں سال ویتنام میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے قبل امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات میں پیش تھے۔ واضح رہے کہ ہنوئی میں ہونے والی سربراہ ملاقات بے نتیجہ رہی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو جارحیت کے اقدامات سے روکا ہے، لیکن متنبہ کیا کہ مشرق وسطی کے اس ملک سے اب بھی خطرات لاحق ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر جان بولٹن نے لندن میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ خطرہ ٹلا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مشروط دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری جانب سے دیگر اقدامات کے علاوہ فوری جوابی کارروائی اور تعیناتی کے اقدامات ایران کو باز رکھنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ عرب ممالک کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ ایران کے دہشت گردانہ عزائم کی وجہ سے پورا خطہ عدم تحفظ کا شکار ہے، جس سے نمٹنے کے لیے خلیجی اور عرب ممالک کو مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ شاہ کا یہ بیان مکے میں ہونے والے اجلاس کے ابتدائی گھنٹوں میں سامنے آیا اور اس پر عراق کے سوا تمام خلیجی اور عرب ملکوں نے اس کی حمایت کی۔ تہران نے جمعے کے روز سعودی عرب پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے علاقے میں تقسیم کا بیج بو رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے کہا کہ صہیونی طاقتوں کی خواہش پر سعودی عرب علاقے کے اسلامی ملکوں کے درمیان مسلسل تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ موسوی نے مزید کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی ایران کے خلاف ناکام کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے سعودی عرب بھی ہمسایہ اور عرب ملکوں کو ایران کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک حکومتی وزیر نے مطالبہ کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر اور محسن داوڑ کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کر دی جائے۔ وزیر کے اس بیان پر قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں قومی اسمبلی میں حکومتی وزیر علی محمد خان نے پشتون تحفظ موومنٹ اور اس کے ارکان قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کی جائے۔ اس پر حزب اختلاف نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نشستوں سے کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور اپوزیشن رکن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ علی محمد خان کی تقریر پر ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی نشست پر کھڑے ہو گئے اور احتجاج میں حصہ لیا۔ علی محمد خان کا کہنا تھا،
اور میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان میں افراتفری پھیلے، جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد بالعرض پھیلے، اس کو اس ایوان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس کی ممبرشپ کینسل کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری حرکت کی وجہ سے بے گناہ پاکستانیوں کی لاشیں کیوں گری۔
علی محمد خان کی تقریر کے دوران اپوزیشن رکن آغا رفیق اللہ اور قادر پٹیل سمیت حکومتی و اپوزیشن ارکان میں تلخ کلامی ہوئی۔ عطا اللہ خان اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ہاتھا پائی اور تھکم پیل ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی ایم کے دو ارکان کا حق ہے کہ انہیں ایوان میں لایا جائے، لیکن حکومت اپنی منمانی کر رہی ہے۔
جو دو انسان ہیں، پارلیمنٹرینز ہیں، ان کے حق ہوتے ہیں، پارلیمان کو اپنا قانون فالو کرنا چاہیے اور ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے، یہ سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتے ہیں۔
حکومتی اتحادی اختر مینگل نے اپوزیشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور کہا،
پارلیمنٹ میں ایک کمیشن بنایا جائے جو خود جا کے اس کی چھان بین کرے کہ اس کا قصوروار کون ہے۔
اپوزیشن نے پی ٹی ایم معاملہ کے ساتھ ساتھ ججز کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر بھی بھرپور تنقید کی اور کہا کہ موزز ججز کے خلاف ریفرنس فائل کیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ کنٹرول عدلیہ چاہتے ہیں،
کسی کو بتایا بغیر انہوں نے نہ پارلیمان میں آ کر ملک کے نمائندوں کو بولا، عوام کو نہیں بتایا، ان ججز کو نہیں بتایا جن کے خلاف یہ الزام ہے، اور سیکرٹ میں یہ ریفرنس فائل کرتے ہیں، یہ ان کو، یہ ان کا نیت آپ کو دکھاتا ہے۔
مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جج اپنے بارے میں ریفرنس کے لیے صدر کو خط لکھنے پر مجبور ہے، یہ حکومت کی عدلیہ کے ساتھ بدنیتی ہے۔
کسی کو علم نہیں ہے کیا ریفرنس ہے، کیا ڈیو پروسیس ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں رکھا جائے۔
قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تو نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
حکومتی اداروں کے قوانین پر عمل درآمد میں ناکامی اور کمزوری کے باعث ملک کے دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات، بالخصوص غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات میں صوبے کے دو مختلف علاقوں میں دو خواتین سمیت پانچ افراد کو ایک ہی روز گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
حکومتی اداروں کے عدم توجہ اور قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں غیرت کے نام پر قتل اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تازہ ترین واقعات میں جنوبی ضلع بنو میں غیرت کے نام پر ایک خاتون سمیت چار افراد، جبکہ مردان میں ضلع دیر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں نے مبینہ طور پر بہن کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ بنو کی پولیس عہدیدار معین اللہ خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
بی بی جو ہے برابطہ آشنائی سازیب کے ساتھ آئی تھی، اس کی رشتہ داروں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے یہاں دی بنوشی اتخال میں چھ کسانوں کے ساتھ بسوار موٹر سائیکل آئی تھی اور اسی زینب بی بی کو اصل اتشین سے قتل کر لی گئی تھی۔
پولیس عہدیدار نے کہا کہ فریقین میں سے کسی نے بھی مقدمہ درج نہیں کیا ہے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف دعویداری کی ہے، جبکہ پولیس نے از خود مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر رکھا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان کے نواحی گاؤں میں دیر کے علاقے سے مبینہ طور پر خاندان کی مرضی کے بغیر شادی کرنے والی خاتون پر ان کے بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مردان پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ چند روز قبل شمالی پہاڑی ضلع کوہستان کی ویڈیو اسکینڈل کو سامنے لانے والے افضل کوہستانی کے بھائی نے مبینہ طور پر اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو فائرنگ کر کے اس لیے قتل کر دیا تھا کہ مقتول نے افضل کوہستانی کی بیوہ سے خفیہ طور پر شادی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد افضل کوہستانی کے بیوہ ابھی تک لاپتہ ہے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ افضل کوہستانی کو چند ماہ قبل نامعلوم افراد نے ایبٹ آباد میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کوہستان ویڈیو اسکینڈل میں ابھی تک افضل کوہستانی اور چار خواتین سمیت سات افراد قتل کر دیے جا چکے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے علاقائی ڈائریکٹر شبینہ ایاز نے حالات کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا،
ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں دن کے دن خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور نہ کوئی قانون بن رہا، اور اگر کوئی دو چار قانون جو تھوڑے بہت بن بھی گئے ان پہ ظاہر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔
غیرت کے نام پر قتل کے علاوہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں گھریلو خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے لیے سرگرم کار پچھلے کئی برسوں سے تشدد کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی پر زور دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان نے کہا ہے کہ خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کے روک تھام کے بارے میں ایک مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، جسے باقاعدہ قانون بنانے کے لیے بہت جلد اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں وزارت صحت کی سفارش پر کابینہ نے آئندہ بجٹ میں سگریٹ اور مشروبات پر ہیلتھ ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں تمباکو نوشی پر ایک عرصے سے مزید ٹیکس عائد کرنے اور اسے مہنگا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان میں تمباکو نوشی کے خلاف جاری مہم کے باعث حکومت نے ہیلتھ ٹیکس کے نام سے سگریٹس پر نئے بجٹ میں نیا ٹیکس عائد کر دیا۔ اس کے ساتھ کیفین والے مشروبات پر بھی یہ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ اس اقدام سے مثبت اثرات پاکستان کی عوام کی صحت پر مرتب ہوں گے۔ بچوں کو تمباکو نوشی سے روکنے کے لیے سگریٹ کی قیمتوں میں اضافہ بے حد ضروری تھا۔
پاکستان FCTC فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول جو پاکستان میں 2004 میں سائن کیا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ٹوبیکو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔
پاکستان میں اب تک کی رپورٹس کے مطابق 15.6 ملین افراد تمباکو کا استعمال کرتے ہیں اور تمباکو نوشی سے سالانہ 1,60,000 سے زائد اموات ہوتی ہیں۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے ثناء اللہ گھمن کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں 6 سے 15 سال کی عمر کے 1200 بچے روزانہ تمباکو نوشی کا آغاز کر رہے ہیں۔
تمباکو انڈسٹری بڑی چلاکی کے ساتھ ہمارے نئے جو ہے وہ بچے ان کو انڈکٹ کرتی ہے تاکہ ان کے جو ہے وہ کسٹمر برقرار رہیں، اور 1200 بچے نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں، اور اس طرح 5,000 के करीब लोग जो है वो डेली हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से।
पाकिस्तान में तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियां और उनके इलाज और मुआशी नुकसान तकरीबन 143 बिलियन रुपए से जायद है। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से ज़ियाबतीस और गैर मुतअद्दी अमराज़ में इजाफा हो रहा है। नए टैक्सेस के मुताबिक 20 सिगरेट की डब्बी पर 10 रुपए टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि 250 मिलीलीटर के मशरूबात पर 1 रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है।
इनकी कीमतें बढ़ाने की वजह से हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा और ये रेवेन्यू वापस हुकूमत की सेहत के ऊपर खर्च किया जाएगा, बीमारियों की रोकथाम के लिए खर्च किया जाएगा और लोगों को बेहतर तिबी सहूलतें फराहम करने पे खर्च किया जाएगा।
पाकिस्तान में हालिया दिनों में सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम देखने में आई है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से भरपूर मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले अजहर सलीम कहते हैं कि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं।
कॉलेजेस के 50 मीटर के दायरे में सिगरेट बेचने पे मानियत है, ये तो छोड़े इस वक्त कॉलेजों के अंदर बेची जा रही है, तो हमें इस वक्त मिल के ये सब ने ये अहद करना है कि हमने इसकी पुलिसिंग खुद करनी है। हम जहाँ पे ये देखेंगे जितने भी कानून हैं इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके ऊपर हमने आवाज़ उठानी है।
पाकिस्तान में तम्बाकू नोशी के हवाले से की जाने वाली तमाम तर काविशों के बावजूद इसे इस्तेमाल करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि इसकी फरोख से हासिल होने वाले टैक्सेस भी कम हुए। हुकूमत के ऐलान करदा टैक्सेस लगने से हुकूमत को 30 अरब से ज़ायद की आमदन मतवक्के है। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके उसे अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहता है, जिसके बाईस सऊदी अरब समेत खित्ते के दीगर ममालिक की सालमियत को खतरात लायक हैं। अरब ममालिक के अजलास के दौरान खिताब करते हुए शाह सलमान का कहना था कि ईरान के दहशत गर्दाना अजायम की वजह से पूरा खित्ता अदम तहफ्फुज का शिकार है, जिससे निमटने के लिए खलीजी और अरब ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں یمن کی جانب سے ایران نواز حوثی باغیوں کی سعودی عرب کی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کو جوابی کارروائی کا حق دینے کی بھی تائید کی گئی۔ شاہ کا یہ بیان مکے میں ہونے والے اجلاس کے ابتدائی گھنٹوں میں سامنے آیا اور اس پر عراق کے سوا تمام خلیجی اور عرب ملکوں نے حمایت کی، جبکہ تہران نے جمعے کے روز سعودی عرب پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے علاقے میں تقسیم کا بیج بو رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 جون کو ملکہ برطانیہ الزبتھ کی دعوت پر برطانیہ میں ہوں گے۔ وہ ڈی ڈے کی 75ویں سالگرہ کی وہاں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی خبر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
3 جون کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ملکہ الیزابتھ دوم سے اسٹیٹ وزٹ کے دوران ملاقات کریں گے۔ قبل ازیں گزشتہ برس انہوں نے ان سے اپنے برطانیہ کے ایک ورکنگ وزٹ کے دوران ملاقات کی تھی۔ اسٹیٹ وزٹ میں زیادہ شان و شوکت اور تم تراک ہوتا ہے اور قیمت میزبان ملک ادا کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد انہیں دعوت نامہ دیا گیا تھا، لیکن سیکیورٹی سمیت متعدد وجوہات کی بنا پر اس میں تاخیر ہو گئی۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے چارلز کپچن کا کہنا ہے، کبھی یہ دورہ طے ہو جاتا تھا، کبھی ملتوی ہو جاتا تھا، اور صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ وزٹ کے سلسلے میں متعدد تنازعات بھی درپیش تھے۔ اس کے 75 برس بعد جب 1.5 لاکھ اتحادی فوجوں نے جرمن فوجوں کو فرانس سے پسپا کیا تھا، ٹرمپ پورٹسمتھ اور نارمنڈی فرانس میں ڈی ڈے کی یاد منائیں گے۔ صدر بکنگم پیلس میں ایک سرکاری عشائیے میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم تھریسیا مے سے ایک دو طرفہ ملاقات کریں گے، جو ٹرمپ کے وہاں سے نہ ہونے کے 2 روز بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی۔ یہ استعفی وہ یورپی یونین سے برطانیہ کے نکلنے کے معاملے پر کسی سمجھوتے میں پہنچنے پر ناکامی کے سبب دے رہی ہیں۔ چیٹم ہاؤس کے جیکب پارا کلاس کے الفاظ،
I would expect him to speak quite highly of May in his public appearances with her and wish her all the best, but I don't think that there's much depth to the relationship. I don't think the two of them see eye to eye.
May کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے تو ان کی تعریف کریں گے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے۔ لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ دونوں کے تعلقات میں کچھ گہرائی ہے اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی گہرے ذاتی رشتے ہیں. اپنی روانگی سے چند روز قبل ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بورس جانسن اور نائجل فراز سے ملاقات کریں جو کہ بریکسٹ کے حامی سیاستداں ہیں اور مے کی جگہ لینے کے لیے کوشاں ہیں. صدر ٹرمپ کے الفاظ تھے کسی کی حمایت کرنا میرا کام نہیں ہے لیکن میں ان دونوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ تھے صدر ٹرمپ. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اور مے کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان موجود بڑے مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہو جن میں ایک تجارتی معاہدے پر مذاکرات اور یہ بات بھی شامل ہے کہ ایران اور چین سے کس طرح نمٹا جائے. جیکب پاراکلاس کے الفاظ.
The question of Huawei in particular, but Chinese investment more broadly, where the U.S. has taken a much more hardline approach than the U.K. And the question of confronting Iran, which the U.S. under the Trump administration has much more appetite for than either the U.K. or France. لیکن چین کی جانب سے وسیع سرمایہ کاری پر بات ہو سکتی ہے جہاں امریکہ نے برطانیہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت موقف اختیار کر رکھا ہے
اور ایران کے ساتھ نمٹنے کے معاملے پر بھی بات ہو سکتی ہے جس سے ٹرمپ حکومت کے تحت امریکہ نمٹنے کی خواہش برطانیہ یا فرانس سے زیادہ رکھتا ہے. گزشتہ برس لندن اور برطانیہ میں دوسرے مقامات پر 100,000 سے زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا اور منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ اس سال بھی اتنی تعداد میں ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی تعداد کی توقع کر رہے ہیں جس میں ان کی امیگریشن سے متعلق پالیسی اور ماحولیات سے متعلق پالیسیاں شامل ہیں. قمر عباس چافری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ نے میکسیکو کو 10 دن کی مہلت دی ہے تاکہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی سرحد تک پہنچنے سے روکے، ورنہ امریکہ میکسیکو سے آنے والی تمام اشیاء پر محصولات عائد کر دے گا. میکسیکو کے تجارتی سالسکار نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان تجارتی محصولات پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کو انتہائی سنجیدہ قرار دیا ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
میکسیکو کے نائب وزیر خارجہ اور تجارتی سالسکار جیزس سیاڈے کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے محصولات میں اضافہ کیا تو یہ تباہ کن ہوگا. سی ایڈے نے
کہا،
میں نے ابھی پڑھا ہے، یہ انتہائی خوفناک ہے کیونکہ اگر اس دھمکی کو عملی جامہ پہنایا گیا تو یہ بہت سنجیدہ بلکہ انتہائی تشویشناک ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ کسی کے لیے بھی چھپی ہوئی خبر نہیں کہ صدر ٹرمپ ٹویٹ کرنے میں بہت متحرک ہیں. جمعرات کی شب صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ میکسیکو سے آنے والی تمام درآمدات پر 5% مزید محصولات عائد کر رہے ہیں جن کا اطلاق 10 جون سے ہوگا. اسی ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد میکسیکو پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ لاطینی امریکہ سے امریکہ آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکے. صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ 1 اکتوبر تک ان محصولات میں 25% تک اضافہ ہو سکتا ہے، تاہم اگر میکسیکو نے تارکین وطن کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے تو انہیں واپس بھی لیا جا سکتا ہے. میکسیکو کے صدر آندرے مینوئل لوپیز نے جوابی ٹویٹ میں کہا کہ ٹیکسوں کے نفاذ اور جبری اقدامات سے سماجی مسائل حل نہیں ہوتے. نئے محصولات عائد کرنے کے بارے میں صدر ٹرمپ کا یہ اعلان ٹھیک اسی دن سامنے آیا ہے جب امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان نئے تجارتی سمجھوتے پر دستخطوں کے لیے باضابطہ عمل کا آغاز ہوا ہے. میکسیکو کے صدر آندرے مینوئل لوپیز نے کہا ہے کہ وہ اپنے وزیر خارجہ مارسیلو ایبراڈ کو اس مسئلے کے حل کے لیے امریکہ روانہ کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ پہلے بھی میکسیکو پر یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ وسطی امریکہ سے امریکہ آنے والے تارکین وطن کو اپنے ملک سے گزرنے سے روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے: www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں معیار تعلیم دیگر صوبوں کے مقابلے میں کم ہے، جس کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے۔ تاہم اب عالمی ادارہ یونیسیف کی ایک سروے رپورٹ صوبائی حکومت کی صورتحال کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کر رہی ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی حکومت نے عالمی ادارے یونیسیف کی سفارشات پر صوبے میں تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے مختلف اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ اس ضمن میں تعلیمی اداروں سے غیر حاضر رہنے والے اساتذہ سمیت 2,000 ملازمین کو معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے تعلیمی اسکولوں میں سائنس اور ریاضی کے مضامین پڑھانے والے اساتذہ طلباء کو معیاری تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں ریاضی اور سائنس کے مضامین پڑھانے والے 1152 اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جن میں 500 پرائمری جبکہ 652 میٹرک کی تعلیم دینے والے اساتذہ شامل تھے۔ یونیسیف کے مطابق بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اسکول سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے اساتذہ کو معطل کیا گیا ہے، جبکہ جدید علوم پڑھانے والے اساتذہ کی اثرین و تربیت بھی شروع کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے سیکرٹری تعلیم طیب لہڑی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بین الاقوامی اداروں کی نشاندہی کے بعد صوبے میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے ایک جامع پروگرام تشکیل دیا ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں 35,000 اساتذہ کو تربیت دی جائے گی۔
جتنے ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی ان سروس ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، شارٹ کورسز ہے، یہ کنٹینٹ بیس بھی ہے، پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ 3 سالہ پروگرام ہے، یہ پورے پروونس میں چلے گا۔ اس میں کافی سارے ٹیکنیکس ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم کے حوالے سے بھی، تو یہ پورا پیکیج جب وہ ٹریننگ لیں گے اس میں، اور اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اس کے اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، تو اس سے جتنے بھی ایشوز ہیں لرننگ کے حوالے سے وہ ایڈریس ہو جائیں گے۔
طیب لہڑی کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں گوشت اساتذہ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ معطل کیے گئے 2,000 اساتذہ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ بلوچستان میں تقریباً 13,000 سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، جہاں 70,000 اساتذہ 23 لاکھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں اسکول جانے کی عمر کے 10 لاکھ بچے اب بھی تعلیمی اداروں سے دور ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے حالیہ بھارتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے نتیجے میں نریندر مودی کے دوبارہ وزیر اعظم بننے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد خطے میں جاری کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں۔
حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست تنظیموں کی طرف سے بھارت میں بی جے پی کے دوبارہ انتخابات جیتنے کے نتیجے میں نریندر مودی کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کو خطے میں جاری کشیدگی کے اضافے کا سبب قرار دیا ہے۔ جمعہ کے روز وی او اے سے گفتگو میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی پاکستانی کشمیر کے سربراہ چودھری لطیف اکبر نے خدشہ ظاہر کیا کہ مودی کا دوبارہ وزیراعظم بننا پاکستان اور کشمیریوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔
اسی طریقے سے اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے پرائم منسٹر پاکستان کو جانا یا نہ جانا یہ دوسری بات ہے، لیکن اس نے پرائم منسٹر پاکستان کو اپنے عہدے داری میں مدعو نہیں کیا۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سینئر وزیر چودھری طارق فاروق نے کہا کہ مودی کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے کشمیر میں جنگ بندی لائن پر کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔
میں تو کسی قسم کے بھی مس ایڈونچر کی جو ہے نا، یا ایڈونچر کی اسے مس ایڈونچر تو نہیں، مناسب ایڈونچر کی توقع رکھنی چاہیے، اور حکومت پاکستان زیادہ اس کو اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے اور اپنے ایکٹیو کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور بین الاقوامی دنیا میں اس مودی کی جو جیت ہے اس کے جو عوامل ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ سارے کے سارے عوامل انسانیت کے خلاف ہیں، صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ تاہم پاکستان میں برسر اقتدار تحریک انصاف کے پاکستانی کشمیر میں سینئر رہنما خواجہ فاروق کا خیال ہے کہ اس بار وزیراعظم مودی پہلے کی نسبت پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کریں گے۔
میرا خیال اصل کہ مودی میں کوئی تھوڑی بہت لچک آئے گی، میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ عالمی دباؤ کشمیریوں کی قربانی کی وجہ سے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اور پھر سوشل میڈیا پہ جو تصاویر باہر آئی ہیں ظلم کی، میرا خیال ہے کہ بظاہر وہ ایک کوشش کریں۔
لیکن کشمیر کی پاکستان اور بھارت دونوں سے علیحدگی کی حامی جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ پاکستانی کشمیر اور گلگت زون کے سربراہ ڈاکٹر توقیر گیلانی کہتے ہیں کہ مودی کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے کشمیر میں حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
کہ الیکٹ ہونے کے فوراً بعد ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کافی بڑے پیمانے پہ یہ شوپیاں میں، کولگام میں، باقی کافی سارے علاقوں میں۔
جمعیت علماء اسلام پاکستانی کشمیر کے سربراہ قاضی محمود الحسن اشرف نے کہا،
کشمیر کے حوالے سے تو وہ پہلے سے یہ کہہ چکا ہے کہ میں وہ جو ہے وہ کشمیر کی خصوصیت حیثیت کو ختم کرے گا۔
روشن مغل، اردو ویوے، مظفر آباد۔
نریندر مودی کی انتخابات میں نمایاں کامیابی کے بعد اگرچہ کشمیر کے بارے میں کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات کی شام کو اپنی کابینہ کے 57 اراکین کے ساتھ عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ پچھلی حکومت کے 37 وزراء کو اس بار کابینہ میں نہیں لیا گیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
وزیراعظم نریندر مودی کی 57 رکنی نئی کابینہ میں امیت شاہ کو وزیر داخلہ، سابق سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر کو وزیر خارجہ، سابق وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو وزیر دفاع اور سابق وزیر دفاع نرملا سیتارمن کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے۔ ایس جے شنکر کسی بھی ایوان کے رکن نہیں ہیں، سیتارمن اندرا گاندھی کے بعد پہلی خاتون وزیر خزانہ ہیں۔ سابق وزیر خارجہ سشما سوراج اور سابق وزیر مالیات ارون جیٹلی عدم صحت کی وجہ سے کابینہ میں شامل نہیں ہوئے، دونوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا۔ جو سرکردہ وزراء اس بار بھی کابینہ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ان میں راجناتھ سنگھ اور نرملا سیتارمن کے ساتھ ساتھ نتن گڈکری، اسمرتی ایرانی، پیوس گوئل، رام ولاس پاسوان، روی شنکر پرساد، ہر سمرت کور بادل، پرکاش جاوڈیکر اور مختار عباس نقوی قابل ذکر ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مودی کابینہ بظاہر متوازن ہے اور جن وزراء کی کارکردگی اچھی نہیں رہی ان کو دوبارہ نہیں لیا گیا۔ ایک سینئر تجزیہ کار شیتل سنگھ کے خیال میں امیت شاہ مودی حکومت میں دوسری پوزیشن کے مالک ہوں گے۔
پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ تو سچ ہے کہ جو نمبر دو ہوتا ہے وہ جنرلی گرہ منتری جو ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ جب اٹل جی تھے تو اڈوانی جی کے پاس گرہ منترالیہ تھا، بعد میں انہیں اور پاور دینے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا گیا۔ اور
دوسرے تجزیہ کار آلوک موہن کہتے ہیں کہ ایس جے شنکر کو وزیر خارجہ بنانا ایک مثبت قدم ہے، وہ ایک سنجیدہ، قابل اور تجربہ کار افسر ہیں، اس لیے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان سے توقع کی جاتی ہے کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل جے شنکر ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، انہوں نے بھارت امریکہ سول نیوکلیائی معاہدہ کے سلسلے میں ہم کردار ادا کیا تھا، وہ وزیر اعظم مودی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ روی شنکر پرساد پہلے کی مانند پھر وزیر قانون اور مختار عباس نقوی اقلیتی امور کے وزیر بنائے گئے ہیں۔ حلف برداری کے بعد وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے کہا کہ موجودہ ٹیم نوجوان، توانائی اور انتظامی تجربات کا مرکب ہے، اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے بحیثیت پارلیمنٹیرین شاندار کارکردگی دکھائی اور جنہوں نے پیشہ ورانہ کریئر کو باوقار بنایا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سرکردہ کشمیری مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر سمیت تمام باہمی مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تازہ پیشکش کو قبول کر لے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
سرکردہ کشمیری سیاسی اور مذہبی رہنما میرواز عمر فاروق نے نئی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تجدید شدہ پیشکش کو قبول کرے۔ انہوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں دائمی امن کے قیام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کا قریب آنا ضروری ہے، اور ایسا دونوں ملکوں کے درمیان تصفیہ طلب امور بالخصوص کشمیر کو پرامن طریقے اختیار کر کے حل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد اور خون خرابے کو روکنے کے لیے بھی دونوں ملکوں کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اتحاد، حریت کانفرنس، بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ہر اس پہل کی حمایت کرے گا جس کا مقصد کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے اس کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کرنا ہو۔ میرواز عمر نے بعد میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے جبکہ اب بھارت کے عوام نے بی جے پی سرکار کو اور خاص کر نریندر مودی صاحب کو ایک بھرپور مینڈیٹ دیا ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے ان کے لیے کہ کشمیر کے مسئلے کے حتمی حل کے لیے وہ آگے آئیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آلریڈی کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور انہوں نے دعوت دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک مثبت جواب دیا جائے۔ حریت قیادت بھی اپنا بھرپور تعاون دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کچھ تو خون جو کشمیر ہو رہا ہے وہ جاری رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہاں جنازے اٹھ رہے ہیں، جوانوں کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی جمعۃ الوداع کے موقع پر 3-4 کشمیری شہید کیے گئے ہیں۔ جنوبی کشمیر جو ہے وہ پورا قتل گاہ میں اور ایک جنگی ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔
میرواز عمر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ماضی میں کی گئی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
تو اس ساری صورت حال میں بھارتی حکومت کو اور خاص کر نئی حکومت جو بن رہی ہے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا طاقت اور تشدد سے کشمیر کے مسئلے کو حل کر پائیں گے یا کشمیر کے عوام کو وہ جیت پائیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف مذاکرات اور ڈائیلاگ سے ہی حل ممکن ہے۔
اس دوران متنازع کشمیر کے مشرق میں پہاڑی سلسلے کراکروم میں واقع سیاچن گلیشئر میں، جسے دنیا کا سب سے اونچا میدان جنگ خیال کیا جاتا ہے، تعینات ایک بھارتی فوجی افسر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ لداخ خطے کے شہر لیہ میں پولیس ذرائع نے بتایا کہ بھارتی فوج کی 6 مہاراشٹرا ریجیمنٹ کے کرنل روہت سنگھ سولنکی نے جمعے کو اپنے ایک ماتحت فوجی کی سروس بندوق کا استعمال کرتے ہوئے خود کو گولی مار دی۔ ادھر جمعے کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں مشتبہ عسکریت پسندوں اور سرکاری فورسز کے درمیان ہوئی ایک جھڑپ میں 2 مشتبہ عسکریت پسند اور ایک شہری ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تازہ ہلاکتوں کے بعد شوری زدہ ریاست میں اس سال اب تک تشدد میں مارے جانے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 177 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 100 مشتبہ عسکریت پسند، 61 بھارتی فوجی اور دوسرے حفاظتی اہلکار اور 16 عام شہری شامل ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں رواں سال پولیو وائرس کے کیسز میں ہونے والے نمایاں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان حکومت پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے انسداد پولیو کو مؤثر بنائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز میں ہونے والے نمایاں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انسدادی پولیو کا پروگرام اب ٹریک پر نہیں ہے۔ یہ بات عالمی ادارہ صحت کے تحت کام کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن ایمرجنسی کمیٹی کے حال ہی میں جنیوا میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہی گئی ہے۔ بیان کے مطابق پاکستان میں لاہور اور کراچی کے شہروں میں سورج کے پانی کے متعدد نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد ملک میں پولیو وائرس کا پھیلاؤ وسیع سطح پر دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم نے پاکستان کی سرحد سے متصل ایرانی علاقے میں سورج کے پانی کے نمونے میں پولیو وائرس کی تصدیق پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ وائرس کراچی میں پائے جانے والے پولیو کے وائرس سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں انسدادی پولیو مہم کے کارکنوں اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تنظیم نے پاکستان میں بعض والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو انسدادی پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کے معاملے کو حل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی وجہ سے پولیو پروگرام متاثر ہوا ہے، اس لیے اب ضروری ہے کہ نئی حکومت انسدادی پولیو کی کوششوں کو تیز کر دے۔ پاکستان کے انسدادی پولیو کی قومی مرکز کے اعلی عہدیدار ڈاکٹر صفی ملک نے عالمی ادارے صحت کے بیان کے رد عمل میں کہا کہ ملک کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت اور پولیو قطرے پلانے سے انکار کی وجہ سے ملک میں سیورج کے پانی کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔
کچھ ایریا پاکٹس ہیں جہاں پہ ریفیوزل تھیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے یہ جو پچھلا سال ہمارا اوور سائز کم ہوئی، اس کی وجہ سے انوائرمنٹل سیمپل ڈیو ٹو دس موومنٹ آف پاپولیشن فرام پشاور ٹو اسلام آباد، لاہور، کراچی، بلوچستان، یہاں سے وائرس کی موومنٹ شروع ہوئی اور وہاں پہ انوائرمنٹل سیمپل پازیٹو ہوئے، اور تقریباً دیکھنے میں آتا ہے جب 4 سے 5 ماہ تک انوائرمنٹل سیمپل پازیٹو آتے ہیں تو وہاں سے پولیو کیسز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ڈاکٹر صفی نے مزید کہا کہ بعض ریاست مخالف انتہا پسند عناصر پولیو مہم کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسدادی پولیو کی مہم متاثر ہوئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انسدادی پولیو پروگرام کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں انسدادی پولیو مہم کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔
تو اس کے صدقات کے لیے جو نیب کے تحت آل اکراس ایئر 4 NLDs جس کو نیشنل امیونائزیشن ڈیز کہتے ہیں اور باقی SNIDs سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز جو ہائی رسک ایریاز میں کی جاتی ہیں، تو وہ ان کی اپنے پورا سائیکل ہے جو کیا جاتا ہے اور پروپرلی فنڈنگ، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری جو ریفیوزلز ہیں مس چلڈرن ہیں وہ پراپر کور ہو سکیں۔
عالمی ادارے کی طرف سے پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ملک کے صوبے خیبر پختونخوا میں جمعرات کو ایک اور بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں پاکستان میں پولیو وائرس سے متاثرہ بچوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے اور ان میں سے صرف 14 کیسز صوبے خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی ریاست الاسکا کے مسلمان روزے دار اس سال طویل ترین روزے رکھ رہے ہیں، تقریباً 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار یوسف ہرنڈی نے الاسکا جا کر یہاں کی مسلم برادری سے بات کی اور معلوم کیا کہ دیگر معمولات زندگی کے ساتھ روزوں کے یہ طویل دن وہ کیسے گزار رہے ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے اسد نذیر نے۔
ویسے تو عام طور سے گرمیوں کے روزے لمبے اور سخت ہوتے ہیں، بر صغیر میں بھی گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، مگر الاسکا میں موسم گرما میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان وقفہ تقریباً 20 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے تمام معمولات زندگی کو افطار و سحر کے اوقات کے مطابق ترتیب دینا ہوتا ہے۔ یہاں کے ایک رہائشی صدیق و محمد بتاتے ہیں، الاسکا میں روزوں کا اپنا ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ صبح 4 بجے سورج طلوع ہوتا ہے اور تقریباً آدھی رات کو غروب ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھیے صبح 4 بجے سے رات 12 بجے تک کا روزہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 12 گھنٹے سے زیادہ کے عرصے کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ صدیق و محمد کی والدہ حاجیہ سرینا کہتی ہیں کہ مغربی افریقہ کی شدید گرمی کے مقابلے میں الاسکا کا خوشگوار موسم بہت بہتر اور کم تکلیف دہ ہے۔ حاجیہ کہہ رہی ہیں کہ موسم اتنا سرد ہوتا ہے کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتی ہوں، مجھے بالکل بھوک نہیں لگتی۔ گھانا میں تو اتنی گرمی پڑتی ہے کہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتی تھی، یہاں تو مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ دن اتنا لمبا ہے۔ الاسکا میں رہنے والے بعض مسلمانوں نے اس طویل روزے کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ مکے کے اوقات و سحر و افطار پر عمل کرتے ہیں۔ فیئر بینکس اسلامک سینٹر کے عطاؤل چودھری کہتے ہیں،
In summer, the days could be here could be as long as 21 hours. In December, the days could be only as long as 3 hours. So we've been
گرمیوں میں دن 21 گھنٹے کا ہوتا ہے جبکہ دسمبر میں دن صرف 3 گھنٹے کا۔ چنانچہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ اوسط دن کے فارمولے پر عمل کیا جائے، اور اسی ہدایت کے بموجب ہم مکے کے سحر و افطار کے اوقات پر عمل کرتے ہیں، صبح 4 بجے سحری کرتے ہیں اور شام 7 بجے افطار۔ چودھری صاحب کی اہلیہ زکیہ چودھری کہتی ہیں،
Whatever we do back home, we also do here. We eat suhoor, we eat iftar, we fast the whole day.
زکیہ چودھری کہہ رہی ہیں کہ ہم جو کچھ اپنے ملک میں کر رہے تھے وہی کچھ یہاں بھی کر رہے ہیں، ویسے ہی سحری کرتے ہیں، ویسے ہی افطار۔ بس ایک بات کی کمی ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ سحر و افطار میں شریک ہوتے تھے اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے۔ سوڈان سے تعلق رکھنے والے حسیب علی کا کہنا ہے،
We cannot match the way we do Ramadan home. One of these traditions is
ہم اپنے آبائی وطن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں تو دن کو آرام کرتے تھے اور رات کو کام، یہاں اس کی سہولت نہیں ہے۔ ہم الاسکا میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مطابق سحر و افطار کرتے ہیں۔ الاسکا کا موسم اکثر اسلامی ملکوں سے مختلف ہے، مگر یہاں یہ مقولہ صادق آتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، اور اسی لیے اکثر مسلمان روزہ نماز الاسکا کے موسم کے مطابق ادا کرنے کو مستحسن شمار کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، حلال کھانے اور دیگر مذہبی فرائض کی انجام دہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے شہروں اور دور دراز کی ریاستوں میں مقیم چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کہیں زیادہ متحرک نظر آتی ہے۔ رمضان میں وہ روزہ کھولنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
امریکی ریاست آیووا کے شہر سیڈر ریپڈز میں سورج ڈوبنے کو ہے اور یہاں بسنے والی مسلمان کمیونٹی مل کر افطار کی تیاری کر رہی ہے۔
یہ سارے کمیونٹی یہاں پہ آتے ہیں، عربک ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، سب لوگ یہ لے کے آتا ہے، اپنے اپنا وہ گھر میں جو پکا کے لے کے آتا ہے، یہاں پہ سب اکٹھے سسٹم فیسٹیول بنا کے کھاتے ہیں۔
سیڈر ریپڈز میں مسلمانوں کی تعداد محض 2 سے 3 ہزار ہے، لیکن مسلمان کمیونٹی کی خدمت کے لیے اس شہر میں 30 کے قریب مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں ایک اسلامک سینٹر آف سیڈر ریپڈز بھی ہے۔
اسلامک سینٹر سیڈر ریپڈز رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کا اہتمام کرتا ہے، اور اس افطار کی خاص بات انواع و اقسام کے ان کھانوں کے ساتھ ساتھ مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو اس چھوٹے سے شہر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ سٹین یوڈر ایک قریبی شہر سے آج کی افطار کرنے آئے ہیں، انہوں نے خاص طور سے آج روزہ بھی رکھا ہے۔
یہ نہایت خوشگوار تجربہ ہے، میری خواہش ہے کہ میرے جیسے مزید عیسائی بھی ایسا کریں۔ یہاں میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مجھے بھائی کہیں، ہم سب بہن بھائی ہی ہیں۔
مغرب کی اذان کے ساتھ ہی روزہ کھل گیا، اور نوجوان امام حسن سلیم کی امامت میں سٹین یوڈر سمیت یہاں آئے دیگر غیر مسلم حاضرین نے بھی نماز پڑھی۔
ریاست آیووا میں ایک چیز ہے جسے آیووا نائس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لوگ قدرتی طور پر خوش مزاج ہوتے ہیں۔ امریکی مسلمان کے طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یہاں اقلیت ہیں اور ہمیں عیسائی اکثریت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ دوستی کر کے۔
جبکہ مختلف ملکوں سے یہاں آ کر بسنے والے مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں اس طرح کی تقریبات انہیں گھر کی یاد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں،
کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی گیٹ ٹوگیدر ہوتی نہیں ہے، افطار کے اندر مسجدوں کے اندر عموماً خواتین کا اتنا جانا ہوتا نہیں ہے، تو ہمیں یہ چیز یہاں پہ بہت اچھی لگی ہے۔
اس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی محض 1% ہے، لیکن امام حسن کہتے ہیں کہ ریاست آیووا میں مسلمان 18ویں صدی سے آباد ہیں اور اس ریاست کا اہم حصہ ہے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، سیڈر ریپڈز، آیووا۔
امریکہ میں ہر ہنگامی صورتحال میں 911 پر فون کرنے سے فوری مدد ملتی ہے۔ 911 کی پہلی کال ریاست الاباما میں 1967 میں کی گئی تھی۔ تب سے اب تک اس ملک میں 240 ملین ہنگامی کالز کی جا چکی ہیں۔ ایسی کال اٹھانے والوں کا دن کیسے گزرتا ہے، جانتے ہیں نخبت ملک کی اس رپورٹ میں۔
دیکھنے میں یہ کسی بھی عام دفتر کی طرح ہے، جہاں آفس ڈیسک پر کمپیوٹر موجود ہیں اور یہاں کام کرنے والے افراد کالز کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے سے نمٹ رہے ہیں۔
ہاں، یہاں سب کچھ محض چند سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔
ریاست نبراسکا کے شہر اوماہا میں قائم یہ ڈسپیچ سینٹر امریکہ بھر میں قائم دیگر سینٹر سے ملتا جلتا ہے۔
ہم میں سے ہر شخص تقریباً 200 کالز ریسیو کرتا ہے، سب سے زیادہ نمبر 260 یا 270 کالز کا رہا ہے۔
کرسٹین اوانٹ 911 کی فون آپریٹر ہیں۔ یعنی وہ شخصیت جن کی آواز کالز کرنے والے سب سے پہلے سنتے ہیں۔ کال کرنے والوں کو عام طور پر آگ بجھانے کا عملہ، میڈیکل یا پولیس کی مدد درکار ہوتی ہے۔
ایک سادہ ہنگامی حالت کو 30 سیکنڈ سے 1 منٹ لگتے ہیں۔ آپریٹر کے فون پر بات سننے کے ساتھ ہی تمام معلومات اکٹھی کر لی جاتی ہیں۔ وہ سننے کے ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کرتے ہیں، جسے ڈسپیچر ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کالز تیزی سے نمٹ جاتی ہیں۔
اس دوران آپریٹر ابھی متاثرہ شخص سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے جب ڈسپیچر فائر بریگیڈ یا ایمبولینس سے رابطہ کر لیتا ہے۔
کال ایک
کمپیوٹر پر آ جاتی ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے آفیسر دستیاب ہیں، اور پھر اس علاقے میں لگائے گئے اہلکاروں کو متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار پولیس درکار ہو تو فون آپریٹر اس وقت تک متاثرہ شخص سے فون پر بات کرتا ہے جب تک پولیس اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔
اگر کسی کے ہاتھ چور گھسائے، ایسے میں ہم لوگوں سے فون پر بات جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ جب پولیس وہاں پہنچے گی تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔
یہ کام بہت مشکل اور جذباتی طور پر تھکا دینے والا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر مدد کسی وجہ سے بر وقت نہ پہنچ پائے۔
مجھے نہیں یاد کہ یہ کون سے علاقے میں ہوا، مگر ایک بار ایک گاڑی کو ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ گاڑی میں آگ لگ چکی تھی اور 2 افراد اس میں پھنسے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اور فون پر میں ان کی چیخیں سن سکتی
تھی۔
فون آپریٹرز کو ضرورت ہو تو انہیں نفسیاتی علاج میں مدد دی جاتی ہے، مگر آپریٹرز کہتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے لیکن اس کا اپنا مزہ ہے۔
یہ ایسا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ اس میں بہت چیلنج کا سامنا ہے، مگر آخر میں آپ کو تسلی کی شکل میں ایک انعام ملتا ہے۔
آپریٹرز اور ڈسپیچرز 8-8 گھنٹے کی شفٹس میں کام کرتے ہیں تاکہ ایمرجنسی کے لیے مدد ہر وقت دستیاب ہو، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالت کا نہ تو خیر مقدم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیشن گوئی۔ لیسیا بکالٹس کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
کراچی کی 2 کم عمر بہنیں باکسنگ میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں اور ملک کا نام روشن کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ وسائل کی کمی کے باوجود وہ آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کوچ نہیں ہے بلکہ ان کے والد ہیں۔ سدرا ڈار کی ایک رپورٹ۔
میرا نام وردہ رفیع ہے اور مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہے۔ مجھے اپنے پاپا کو دیکھ کے باکسنگ کا شوق چڑھا۔
یہ رفیع الدین کا گھر ہے جہاں وہ اپنی 5 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ روز شام کو گھر سے باکسنگ کلب جانے کا سفر مشکل ہے، لیکن شوق کے سامنے ہر مشکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ 14 سالہ وردہ 7 برس کی عمر سے باکسنگ کر رہی ہیں۔ ان کے والد رفیع الدین خود بھی باکسر رہے اور آج کوچ ہیں۔ انہوں نے 1985 میں حیدرآباد سے باکسنگ کھیلی اور گولڈ میڈل حاصل کر کے 3 برس تک آل سندھ چیمپئن بھی رہے۔
میں نے بولا پاپا دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی سیکھتا۔ پاپا نا ویسے میرے اتنے سارے بچے ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، وہی نام لے کے روشن کریں گے۔ تو میں نے بولا پاپا اگر میں کروں تو کیا ہوگا۔ تو میں نے 2014 میں سب میں پہلی فائٹ کھیلی جس میں میں ون ہوئی تھی۔
وردہ سے 1 برس چھوٹی اریبا بھی اپنی بہن سے پیچھے نہیں۔
2014 میں میں نے فرسٹ میچ وہ میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ کھیلا تھا، تو میں اپنی بہن سے ہار گئی تھی، وہ جیت گئی تھی مجھ سے۔ اس لیے کیونکہ میرے بڑی بہن کے آگے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے، کہ یہ بولی تھی بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن نے تو چھوٹے میں سمجھتی مجھے کوٹی ڈالا۔ پاپا نے بولا جب رنگ میں چڑھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بہن ہے یا کزن ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ سامنے والے کو ہرا کے خود جیتنا ہے۔
ان بچیوں کے پاس بھلے سہولتوں کی کمی ہے، لیکن جذبہ ایسا ہے جس نے ان کے والد میں نئی روح پھونک دی۔
بیٹے کی خواہش تھی میری کہ مطلب بیٹے کو جو ہے وہ میں باکسر بناؤں، لیکن جس وقت میرے کو بیٹی نے بولا تو یہ سمجھیں کہ میرے کو اس وقت بیٹے کی خواہش ختم ہو گئی۔
اس رنگ میں پریکٹس روز ہوتی ہے، کیونکہ ان بچیوں کی منزل قومی سطح پر نمائندگی حاصل کرنا ہے، جس کی تیاری برسوں سے جاری ہے۔
لوگ کیا کہیں گے، یہ کھیل تو لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا کام ہانڈی روٹی کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کا منہ توڑ جواب ان بچیوں نے معاشرے کو یہ سمجھا کر دیا کہ اگر والد کا نام آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے لڑکیاں بھی کسی طور کم نہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر نک آیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا۔ عرب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔